الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بزرگوں اور دوستو دنیا میں وہ چیزیں جن کی وجہ سے بیماری پھیلتی ہے ان سے بچنے کے دو راستے ممکن ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ ہم یہ مہم چلائیں کہ دنیا سے انفیکشن ختم کر دیں اور دوسرا ممکن راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے بدن کے اندر طاقت پیدا کریں کہ جو انفیکشن کا مقابلہ کر سکے ظاہر ہے یہ سوال میڈیکل کا سوال ہے ایک مہم تو یہ چلائی جائے کہ دنیا سے انفیکشن ختم ہو جائے اور یا پھر یہ مہم چلائی جائے کہ آدمی کے جسم میں اتنی طاقت ہو کہ وہ انفیکشن کا مقابلہ کر سکے کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا سے انفیکشن کو ختم کیا یہ تو نہیں ممکن پھر نہیں ہو سکے گا اور دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے بدن کے اندر اتنی قوت پیدا کریں کہ اس پر انفیکشن کا اثر نہ ہو اور اگر ہمارے بدن کے اندر کمزوری آ گئی جس کی وجہ سے اس پر انفیکشن ہونے لگے تو پھر وہ دوائیاں کھانی ہیں یا کھلانی ہیں جن کی بنا پر بدن کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جائے بیماری کو روکنے کی طاقت پیدا ہو جائے شاید یہ اصول مزید مدلل کرنے کے محتاج نہیں ہوگا تاہم اگر اور دوسرے لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو یوں کہ اگر دنیا کے ماحول کو ہم ہر قسم کی جسمانی بیماری سے صاف کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے یہ خدا کی پیدا کردہ فطرت کے خلاف ہے دنیا جب تک ہے جب تک انسان ہیں تب تک بیماریاں بھی ہیں اور بیماریاں پیدا کرنے کے اسباب بھی رہیں گے تو اس لیے اگر کوئی یہ مہم چلانا چاہے کہ ہم دنیا سے انفیکشنوں کا خاتمہ کریں گے اور اس کے لیے چاہے لٹریچر چاہے اس کے لیے تنظیم بنائیں چاہے اس کے لیے مہم شروع کر دیں چاہے کتنے ہی بڑے پیمانے کے ٹاسک فورس کیوں نہ بنائیں یہ کام ہونے والا نہیں ہے تو ٹھیک دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے بدن کے اندر اتنی قوت مدافعت پیدا کرے کہ وہ ہر قسم کے انفیکشن کا مقابلہ کر سکے ساری دنیا کے تمام نظام علاج دنیا میں علاج غالباً 33 قسم کے پائے جاتے ہیں دنیا میں علاجوں کی غالباً 33 قسمیں ہیں ان 33 قسموں کے علاجوں کا اصول اب تک یہی ہے کیا کہ صاحب باہر کی بیماریوں کا خاتمہ تو نہیں ہو سکے گا البتہ ہم بیمار کے جسم میں اتنی قوت پیدا کریں گے کہ وہ بیماری کا مقابلہ کر پائے اور اگر بیمار اپنی جگہ رہ کر بیماری کا مقابلہ نہیں کر پاتا تو پھر اس کو اس ماحول سے نکال لینا ہے اور نکالنے کے بعد پھر دوسرے ماحول میں اس کو پہنچانا ہے جہاں اس کے بدن کے اندر وہ قوت مدافعت پیدا ہو جائے اس ماحول کا نام ہے ہسپتال اور اگر وہاں بھی خطرہ ہے کہ یہاں بھی نہیں تو پھر خصوصی کمرہ وہی انٹینسو کیا ٹھیک اب برائی سے یا بیماری سے بچنے کا اصل جوہر کون بنا یا ہمارے بدن کے اندر پائے جانے والے قوت مدافعت یہ جتنا زیادہ ہمارے بدن کے اندر مضبوط ہوگا اتنا ہی ہم بیماریوں کا دفاع کر سکیں گے بچ سکیں گے مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دور دراز دیہات کے ایک بہت ہی پسماندہ جگہ کے ایک صاحب اس کو نیند کے اندر سوئی چبھ گئی صبح جب اٹھے تو درد تو ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہے کیا ہوا سوچتے رہے کہ شاید کسی کیڑے نے کاٹا ہوگا تو کبھی کسی سے پھونک ڈلوائی کبھی کسی سے کچھ کیا لیکن کچھ نہیں تو آخر میں ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے کہا ایکسرے کریں گے ایکسرے نے دکھا دیا کہ صاحب اندر تو ٹوٹی ہوئی سوئی ہے اور وہ ٹوٹی ہوئی سوئی بھی زنگ آلود تھی تو اس علاج میں آپریشن ہونا ہی تھا ڈاکٹر نے کہا صاحب پہلے تو وہ फला चीज होगी, फिर फला चीज होगी, फिर फला चीज होगी, उसके बाद तुम्हारा ऑपरेशन होगा और उसमें इतना पैसा कम से कम लगेगा। ये बेचारा गरीब आदमी था, उसने कहा मैं मेरे पास है ही नहीं इतने पैसे, चला गया वापस अपने गाँव में एक सीधे साधा कंपोर्ट मेडिकल असिस्टेंट। उसने क्या किया, उसने कहा अच्छा एक्सरे तो दिखा रहा था, वो गया सब्जी काटने की छुरी ली और उसको मारा यहाँ, और उसके बाद फिर वो जो चिमटा है उस चिमटे से वो सुई पकड़ी और खींची, और खींचने के बाद ऊपर से वो बंडेज बांध दिया, कहा जाओ। इसके बाद अब इस मेडिकल असिस्टेंट से पूछे भाई ये क्या किया आपने, सब्जी काटने की छुरी से आपने इसका मस्तर लगाया। कहा साहब वो जो डॉक्टर बताते हैं वो सब सही है, लेकिन ये उन इंसानों के लिए है जिनको बहुत मामूली सी चीज इंफेक्शन होता है। ये तो इंफेक्शन में रहने वाला इंसान गुजर है, और ये रात दिन गोबर में रहता है, और इसको वहीं गोबर के अंदर ही अगर इसको कील चुभ जाएगी तो वो गर्म गर्म गोबर उस पर लगा देता है, इसको क्या करेगा इंफेक्शन, इसको तो यही है। उसके बदन में कुव्वत मुदाफत इतनी। दोस्तों बस यही सूरत हाल है रूहानी जिंदगी का, यही सूरत हाल है रूहानी जिंदगी की कि हम इस दुनिया में रहते हैं तो यहां जैसे जिस्मानी इंफेक्शन है वैसे रूहानी इंफेक्शन भी है। अजनबी औरत को देखने का शौक ये इंफेक्शन ज्यादा आदमी है, गाना सुनने का शौक ये इंफेक्शन ज्यादा आदमी है, बुराई करने का शौक ये इंफेक्शन ज्यादा आदमी है, बदन को गैर शरई तौर पर सजाने का शौक ये इंफेक्शन ज्यादा आदमी है, नमाज पढ़ने की मोहलत है फुर्सत है इसके बावजूद पढ़ना नहीं चाहता ये इंफेक्शन ज्यादा आदमी है। इस बात को हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, वो किस तरह समझाया, वो आदमी गुनाह करता है तो गुनाह करने के बाद उसके दिल पर एक धब्बा पड़ जाता है, काला नुक्ता लग जाता है, फिर गुनाह करता है फिर काला नुक्ता पड़ता है, ये नुक्तों पर नुक्ते लगते जाते हैं यहां तक कि उसका दिल बिल्कुल स्याह हो जाता है, और स्याह हो जाने के बाद अब उसके दिल में नेकी करने का जज्बा ही नहीं उभरता क्योंकि वो दिल काला हो चुका है। ठीक इसी तरह तो अब ये इंफेक्शन पे इंफेक्शन होते रहे। इस इंफेक्शन से बचने का एक तरीका तो ये है क्या कि साहब हम बदकारी से तब बचेंगे जब दुनिया से बदकारी खत्म हो जाए, जब तक दुनिया में बदकारी है तब तक हम इसकी फिक्र नहीं करेंगे हमारे अंदर से बदकारी खत्म हो, हम उस बदकारी को खत्म करने की मुहिम चलाएंगे। अब वो तो नहीं हो सकेगा। ये तो वही है कि साहब डॉक्टरों की सारी टीम कहेगी कि हम माहौल से इन्फेक्शन को खत्म करेंगे, माहौल से इन्फेक्शन को खत्म करेंगे, मरीजों को नहीं पूछेंगे, मरीज तो बेचारे तड़प रहेंगे उसी में। इसके लिए सबसे बेहतर कि मरीज के जिस्म में इतनी कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाए, इतनी कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाए कि वो हर किस्म की इंफेक्शन का मुकाबला कर सके। ये जो मैं जो कुछ मैं अर्ज कर रहा हूं ये ठीक फितरत है। एक पौधा जमीन में पैदा होता है, उसकी खासियत ये है कि वो बाहर के माहौल का असर कबूल कर लेता है। क्या असर कबूल करता है? अगर बाहर बाहर का मौसम आ गया तो ये भी कहता है हमारे यहां भी बाहर है, और बाहर अगर खजान का मौसम आ गया तो कहते हैं साहब हम भी खजान रसीदा हैं, हम भी खजान दीदा हैं, हम अब सरसब नहीं रह सकते हैं। क्यों? इसलिए कि बिल्कुल शरीफ है, जो बाहर के असरात फौर हम कबूल कर लेते हैं अपने सर पर। और एक पौधा वो है वो कहता है बाहर बाहर की दुनिया में बाहर हो या ना हो हम हर वक्त पुर बाहर हैं। आप कहेंगे उसको एवरग्रीन। तो बाहर कितनी ही खजान तारी हो जाए ये एवरग्रीन खजान रसीदा नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि इसके जिस्म में इतनी कुव्वत मुदाफ़त है कि बाहर की खजान की हवाएं खजान की हवाएं बहुत मजबूत तरीन चनार के दरख्त को भी जर्द कर देती हैं मगर एवरग्रीन के पत्ते को जर्द नहीं कर पाई। क्यों? उसके बदन के अंदर कुव्वत मुदाफ़त है। जंगल में सरसब्ज रहने वाला वो पौधा जिसका आप देवदार कहिए कायरू कहिए या क्या कहेंगे उस पर मौसम में खजान के असरात तारी नहीं होते हैं। क्यों? उसके जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़त इतनी ज्यादा है। बाहर बाहर है तो वो तब वो पुर बाहर ही है, और बाहर अगर खजा है तब भी वो पुर बाहर ही रहेगा। बस ठीक इसी तरह से अगर हम हमारे अंदर कुव्वत मुदाफ़त इतनी है कि बाहर का असर हम कबूल नहीं करेंगे तो ये शख्स रंडियों के माहौल में अगर होगा तो पागदामा निकल आएगा, नाचने वालों के माहौल में पहुंचेगा तो पागदमन रहेगा वहां, क्योंकि इसके जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़त इतनी ज्यादा है। और अगर ये कमजोरी हुई तो कमजोरी के नतीजे में क्या होगा? जिस माहौल में जाएगा उसी माहौल का असर कबूल। ये नमाजी था मगर चूंकि نمازی ہونے کی قوت مضبوط نہیں تھی، بے یہ بے نمازیوں میں پہنچا تو ان کے اثرات قبول کیے، اس نے سنت کے مطابق لباس پہننا شروع کیا تھا، اس کے بعد پھر جب یہ فیشن کے ماحول میں پہنچا تو فوراً اس نے فیشن قبول کر لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شخص، اس کے بدن کے اندر وہ ہے نا قوت مدافعت نہیں ہے، اس کے دینی زندگی کے اندر قوت مدافعت نہیں ہے. اب ہم کو سمجھ لینا چاہیے، اگر میں کسی برے ماحول میں جا کر میں بھی ویسے ہی بنتا ہوں تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ میری دینی زندگی میں کمزوریاں ہیں، انفیکشن زیادہ، اس لیے فوراً اثر قبول کر لیتا ہے. تو آدمی کو ٹائیفائڈ کی بیماری ہو گئی، بڑی مشکل سے بیماری کنٹرول میں آ گئی، اور ڈاکٹر کہتا ہے یار اتنے عرصے تک تھوڑا آپ احتیاط کریں گے. کہتا ہے میں تو ٹھیک ہو چکا ہوں، اب کیا احتیاط کرنی ہے؟ لہٰذا اس نے بے احتیاطی کی تو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ہو گیا. تو بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ کہا میں سمجھ رہا تھا میں ٹھیک ہو. کہا ٹھیک ہو گئے تھے آپ، لیکن اس ٹائیفائڈ کا سے لڑنے کی طاقت جتنی پیدا ہونی چاہیے تو اتنی ابھی آپ کے اندر پیدا نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے دوبارہ ہو گیا. ٹھیک اسی طرح سے اگر ہماری روح کے اندر، یا یوں کہیے ہمارے ایمان کے اندر، یا یوں کہیے ہماری دینی زندگی کے اندر اگر اتنی قوت پیدا ہو جائے کہ جو باہر کے کسی اثر کو قبول نہ کرے، کوئی اثر قبول نہیں کرے گا، یہ والا دیندار انسان کسی ماحول میں جائے گا گھبرائے گا نہیں، اس پر کچھ نہیں ہوگا. ممکن آپ نے سنا ہوگا صحابہ کی ایک جماعت، اس زمانے کی مہذب ترین قوم یعنی عیسائیوں کے ہاں گئی ہے روم، اور وہاں اتفاق سے ایک ہی دسترخوان پر ان کو کھانا کھانا تھا. تو صحابی جو ہے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا، دسترخوان میں جو دانے گر رہے تھے اس کو اٹھا اٹھا کے کھا رہے تھے. دوسرے نے کہا بھائی یہ تو وہاں کھانا چاہیے، یہاں ٹھیک نہیں ہے، یہ لوگ تانا دیں گے، کہیں گے کیسے لوگ ہیں یہ، اجڑ قسم کے لوگ ہیں، دسترخوان پر کپڑے پر گرا ہوا چیز یہ بھی کھا رہے ہیں اٹھا اٹھا کر کے. جیسے آج کے زمانے میں کہ میں سماج شرما جاتا ہے، دسترخوان سے اٹھی ہوئی گری ہوئی چیز میں کیسے کھاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے. اس صحابی نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دیں گے. وہ تو سمجھ رہا تھا یہ بہت اونچے لوگ ہیں اور یہ کہہ رہا یہ احمق ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی دینی زندگی اتنی مضبوط ہے کہ کوئی اثر قبول نہیں کر رہا. آپ اس کو کہیے چاہے شٹھ کہیے، آج کے زمانے میں ایسا انسان جو باہر کا اثر قبول نہ کرے اس کو فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں. یہ تو کوئی تانا نہیں، یہ تو وصف ہے، یہ تو خوبی ہے، اتنا مضبوط کردار کہ باہر کا اثر ہی قبول نہیں کر رہا ہے. ورنہ یہ آواروں کے ساتھ آوارا بن جائے، ناچنے والوں کے ساتھ ناچنے والا بن جائے، گانے والوں کے ساتھ گانا والا بن جائے، اس کو تو اپنی کوئی بیس ہی نہیں ہے. پھر فیشن کو جو اسلام رد کر دیتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فیشن والے کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میری کوئی شخصیت نہیں ہے، میری ساری شخصیت ڈیپینڈ ہے کس بات پر، آپ مجھے جیسا لباس بتائیں گے میں ویسے پہنوں گا تو میری شخصیت کھڑی ہے. اور اگر کل کو آپ نے کہا نہیں اب یہ لباس چھوڑ دو، اگر یہ لباس پہنو گے تمہاری شخصیت مجروح ہو جائے گی، اب دوسرا لباس پہننا پڑے گا، وہ یہ تیار ہے بےچارا. تو اس کی تو اپنی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے، یہ انتظار میں ہے وہاں سے حکم کیا آتا ہے، تو اگر وہاں سے حکم آتا ہے کپڑے نکال دو یہ تیار ہے، اور حکم آتا ہے پہن لو تو یہ پہننے کو تیار ہے، تو اپنی تو کوئی بیس ہی نہیں رہی. اس لیے اسلام کہتا ہے فیشن وجہ کچھ نہیں، ایک اصول اپنے لیے طے کر کے رکھو. جی اسلام فیشن کے خلاف، مگر صفائی ستھرائی کے خلاف نہیں، نفاست کے خلاف نہیں، پاکیزگی کے خلاف نہیں، خوبصورتی کے خلاف نہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم شروع کر دیں صاحب پہلے تو معلوم کریں گے فلسفہ حسن میں دانت کیسے ہونے چاہیے پھر اپنے دانتوں کو ویسے رگڑنے لگیں، یا فلسفہ حسن میں جا کر کے پڑھنے لگیں بال کیسے ہوتے ہیں تو پھر اپنے بالوں کو ویسے بنا لیں گے. نہیں، یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم جس حیات میں ہیں صاف ستھرے رہیں گے، پاکیزہ رہیں گے، مہذب رہیں گے، نفاست اختیار کریں گے، اجڑپن نہیں، گنوارپن نہیں، گندی حالت اختیار نہیں کریں گے جسے دیکھنے والے کو نفرت ہو جائے، ایسا نہیں. سنا ہوگا نبی علیہ السلام کی خدمت میں صحابی آئے، آپ علیہ السلام نے ان کے بال الجھے ہوئے دیکھے، فرمایا تمہارے پاس مالی وسعت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے. تمہارے پاس مال نہیں ہے، کپڑے پرانے پہنے ہوئے؟ انہوں نے کہا جی. تو آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ جو نعمت اپنے بندے کو دی ہے وہ بندہ وہ نعمت استعمال کرے. تم کو اگر مال دیا تم استعمال کرو ان کو. تو اسلام کہاں مخالف ہے حسن کا، کہاں مخالف ہے تزئین کا، سجاوٹ نہیں، لیکن سجاوٹ کی حدیں طے، اس حد سے باہر نہیں جانے دے گا، کیونکہ اسلام اعتدال کا قائل ہے. اب ایک لڑکا جو ہے وہ روزانہ صبح کو ایک گھنٹہ بالوں پر لگائے گا اور شام کو بھی ایک گھنٹہ بالوں پر لگائے گا، صاحب یہ تو بال نہیں تو مصیبت بول لی تم نے اپنے لیے, اس درجے میں اسلام قائل نہیں ہے. اور دوسرا آدمی وہ ہے جو ہفتوں تک پوچھتا ہی نہیں ہے, یہ بھی یہ دوسری انتہا ہے, یہ دوسری انتہا ہے, نہ اس انتہا کو اسلام مانتا ہے نہ اس انتہا کو اسلام مانتا ہے. ہمارے دین کی خوبی یہ ہے کہ ہر جگہ اعتدال پر رہے گا. لڑکے کا کسی لڑکے کا رشتہ کرنا ہے, یہ پوچھتا ہے کہ جی جس کے ساتھ میرا رشتہ ہونا ہے مجھے اس کو دیکھنے کا اختیار ہے یا نہیں؟ کہ ہاں ہم پہلے دیکھیں گے دنیا میں رویہ کیا کیا ہے. کہ دنیا میں کچھ کہتے ہیں ہرگز دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, دیکھنا تو دور کی بات, اس محلے میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے جس محلے میں آپ کا رشتہ ہونے والا ہے, اس گاؤں میں بھی آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. قدیم ہندو مذہب یہی تھا. اور سب دوسری انتہا, تو دوسری انتہا یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہی نہیں ہے مہینوں بلکہ سال ہر سال اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے پہلے, اس کے بعد پھر اگر آپ دونوں مطمئن ہو گئے پھر شادی کر لیجیے, پھر نکاح کر لیجیے گا. اسلام اس کو بھی کہتا ہے, یہ بھی غلط یہ بھی غلط, درمیان میں کہاں سر ایک مرتبہ آپ کو دیکھنے کی اجازت ہے. اعتدال قائم کیا, اسلام کی خوبی اعتدال ہے. ایک رویہ یہ ہے کہ ہم صفائی ستھرائی کو غیر ضروری سمجھیں, دوسرا رویہ ہے کہ صفائی ستھرائی کو اپنے پر ایسا مسلط کر لیں کہ صاحب گھر کے باہر آگ لگی ہوئی ہے ہم باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ میرے کپڑے میں پریس نہیں ہے. سب یہ ایسی صفائی ستھرائی تو مصیبت ہے, مسلط کر لیا اپنے پر, اس کا بھی قائل نہیں اس کا بھی قائل نہیں, وہ درمیان میں رکھتا ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے اس میں بھی ہے. غرض اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر اعتدال پیدا ہو, وہ اعتدال ہر جگہ قائم کرنے کے لیے تدبیریں ڈھونڈتا اور طے کرتا ہے, یہ ہے وہ اعتدال کی راہ. تو نہ اتنا زیادہ سجاوٹ کے پیچھے لگے رہنا تزئین و تحسین و تجمیل کے پیچھے کہ ہر وقت لڑکا گھر گاؤں میں پہلے شیشہ دیکھتا ہے میں کیسا ہوں. کیا صاحب یہ تو اپنے اوپر مسلط مصیبت آپ نے بول لی. اور دوسری شکل یہ ہے کہ یہ مہینوں تک دیکھتا بھی نہیں اپنے آپ کو, تو یہ بے ڈنگا پانا ہے اور یہ حد سے زیادہ بڑی ہوئی حسن پرستی ہے یا تجمیل و تحسین کہتے ہیں اسے سجاونے, یہ بھی غلط اور یہ بھی غلط, درمیان میں رہو اعتدال میں رہو. تو خلاصہ کیا ہے, آدمی پر بے دینی کے اثرات اگر آ رہے ہیں, ایک لڑکا اس نے دیکھا صاحب بہت اچھے ماحول میں چند دیر رہا بالکل ٹھیک ہو گیا, اب اسے نماز پڑھنے کا ارادہ بھی کر لیا, اس نے برائیوں سے بچنے کا بھی ارادہ کر لیا, اس لیے جہاں سے نکل کر کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ ہو گئے تو ویسے ہی بن گیا. یہ ویسے ہی بن گیا کا مطلب یہ اس کے اندر ابھی اتنی طاقت نہیں آئی ہے اس غلط اثر کو قبول اور روک سکے, یہ ہے وہ فرق. تو جیسے دنیا کی چیزیں اپنے اندر فطری قوت مدافعت پیدا کر کے مخالف ماحول کا مقابلہ کرتی ہیں, ٹھیک اسی طرح سے مسلمان نوجوان کو اپنی روحانی زندگی میں فطری قوت اتنی پیدا کرنی ہے جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں ایمانی قوت, کہ اب باہر کا کوئی اثر اس پر اثر انداز نہ ہونے پائے. جب ایمان قوی تو اب باہر کا کوئی آدمی کہتا ہے خدا کوئی چیز نہیں ہے اس کو دیکھا کس نے ہے اس پر اثر کرے گا نہیں, یہ اس کو جواب دے سکے یا نہ دے سکے لیکن اس کا ایمان محفوظ ہے کیونکہ پختہ ہے. نبی کس نے دیکھا نبی کو, اب پرانے زمانے میں تھا ان پڑھوں کا دور تھا, اس ان پڑھوں کے دور میں وہ کہا کرتے تھے صاحب میں نبی ہوں, آج تو تعلیم کا دور ہے, اب اس وقت فلسفی کا دور ہے سائنس کا دور ہے, آج نہیں چلے گا وہ, یہ ساری باتیں وہ سناتا ہے, سنانے بعد یہ کہتا ہے صاحب میں جواب تو نہیں دے سکتا لیکن اپنے نبی کا ایمان اپنے نبی پر اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا ہے. تو ایمان قوی ہے تو باہر کے علمی حملے ہو جائیں, فکری حملے ہو جائیں, تہذیبی حملے ہو جائیں, فیشن کے حملے ہو جائیں, کوئی بھی حملہ ہو جائے گا یہ اس حملے میں کی زد میں نہیں آئے گا, اپنے آپ کو بچا لے گا کیونکہ اس کے اندر قوت مدافعات ہے. یہ قوت مدافعات کیسے پیدا ہو جائے گی بدن میں؟ ایک شخص قوت مدافعات کا فرق, ایک شخص نماز پڑھتے ہوئے شرم آتا ہے اس لیے پڑھنا شروع کر دیا مگر چھپ چھپ کر, اس کے اندر ذرا سے قوت پیدا ہو گئی, قوت پیدا ہونے کے بعد اب یہ شرماتا نہیں ہے بلکہ خوشی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, لیکن ساتھ میں سوچتا ہے کہ اگر فلاں دفتر میں مجھے نماز پڑھنی پڑے وہاں نہیں پڑھوں گا وہاں لوگ کیا کہیں گے مجھے, تو وہاں اگر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا کیا تو وہاں شرما جائے گا. پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے یہ کہتا ہے کہ جہاں مجھے پڑھنی چاہیے نماز تو جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں قابل حسرت وہ ہیں, اگر وہ مجھ پر ہنس رہے ہیں تو بے وقوف ہیں, وہ کم عقل ہیں, ہنسنے رونے کی بات ان پر ہے نہ کہ مجھ پر, ہنسنے کی چیز تو ان کا طرز عمل ہے نہ کہ میرا, تو وہ یہاں سے ان پر ہنستا, وہ یہاں سے ان پر افسوس کرتا ہے. جب وہ ان کے ہنسنے کو طاقتور سمجھتا تھا اور خود شرما جاتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان ابھی کمزور ہے, قوت نہیں ہے ایمان میں, مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. قرآن کریم نے اس سلسلے میں جو اصول طے کیا ہے وہ یہ, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اے ایمان والو, تم اگر میرے دین پر نہیں چلنا چاہتے, تم اگر میرے دین سے مرتد ہو جانا چاہتے ہو, تو ٹھیک ہے, تم کو روکا کس نے؟ فسوف یأتی اللہ بقوم, تم سے بہتر قوم میں لاؤں گا. ان بہتر قوموں کی حالت کیا ہوگی؟ یحبونہ, جو خدا سے محبت کرتے ہوں گے, یعنی مطلب خدا کے بیان کیے ہوئے حکم کے مطابق زندگی گزارنا فخر محسوس کرتے ہوں گے, خوشی محسوس کرتے ہوں گے, وہ انسلٹ محسوس نہیں کرتے ہوں گے, وہ شرماتے نہیں ہوں گے. عافیت تو اسی میں ہے, ترقی اسی میں ہے, خوبی اسی میں ہے, فائدے اسی میں ہے, اس میں نہیں ہے. ایک آدمی اگر سنت کا لباس ڈھیلا ڈھالا سفید کپڑا پہنتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے ڈھیلے لباس میں یہ فائدہ ہے, سفید لباس میں یہ فائدہ ہے, اور مصنون لباس میں یہ فائدے ہیں, یہ سارے فائدے شرعی اور عقلی اور طبی سارے فائدے جانتا ہے, پھر وہ یہ لباس پہنے ہوئے ہیں, اس کو اگر کوئی آدمی کہے گا بھائی کیا پہنا ہے تم نے, یہ پیروں ویروں کا یا مولویوں کا لباس ہے, کہے گا اصل لباس تو یہی ہے, تو وہ جانتا ہے ان کے فائدوں کو, اس کو بصیرت حاصل ہے, اس کو انشراح ہے. ایک ہے سنت پر عمل کرنا, اور ایک ہے سنت پر عمل کرنے کا انشراح پیدا ہو جانا, بصیرت پیدا ہو جانا, فخر محسوس کرنا, اور یہ کیفیت ابھرنا کہ صاحب اصل چیز میرے پاس ہے, یہ جو باقی ہیں یہ سب غلط راستے پر ہیں. یہ حالت کب پیدا ہو جائے گی؟ جب ایمان کے اندر اتنی قوت آ جائے, اتنی قوت آ جائے کہ باہر کے اثرات اس پر مرتب نہیں ہو سکیں گے. ایک گندی نالی وہ ہوتی ہے, ایک نالی وہ ہوتی ہے جس میں پانی بہتا ہے, اور اس میں جب گندگی گر جاتی ہے تو پانی رک جاتا ہے, اور ایک نالی وہ ہوتی ہے کہ جس میں پانی بہتا ہے اس میں گندگی گر جائے تو اس کو بھی بہا کے لے جاتا ہے, اس میں ٹنکے گر جائیں تو اس کو بھی بہا کے لے جائے گا, اس میں کوئی پتھر گر جائے اس کو بھی وہ پتھر اس پانی کو روک نہیں پاتا ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے انسان کی ایمانی اور روحانی زندگی ایک دریا ہے, اگر یہ بہت کمزور ہے تو تنکا گر گیا تو بس رک جاتا ہے, وہ ختم. نماز پڑھنے کی قوت, جذبہ یا ارادہ, پانی تھا جو بہ رہا تھا, ذرا سا تنکا سامنے آ گیا تو رک گیا, بس ذرا سے رکاوٹ آ گئی. اس کے مطلب یہ کہ انفیکشن قبول کرنے والا ہے. سننا پر چلنے کا ارادہ ایک دریا تھا جو بہت معمولی ہے, ٹھیک, جو ہی شادی کا موقع آ گیا کہا اب کچھ دنوں کے لیے تو خیال کرنا ہی کرنا پڑے گا فیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی تن تن کے گر گئے تو وہ جذبہ جو ہے وہ رک گیا. سادگی کے مطابق زندگی گزاریں گے, یہ ایک جذبہ ہے, ابھرا ہے, لیکن جو ہی غصم کا موقع آ گیا, مثلاً کسی کی وفات ہو گئی, اب کیا کریں گے, لوگوں کے اندر رہنا ہے, فی الحال آج ہم کر لیں گے, آئندہ کرے توبہ کریں گے, تو گویا رک گیا یہ. اس کے مقابلے میں یہ دریا اگر مضبوط ہوا تو اب اگر بڑے جمع گناہ کبھی اس میں گر گیا, یہ دریا رکے گا نہیں, اس کو بہا کر لے جائے گا. اس کی میں عملی مثال عرض کرتا ہوں, اگر ایمان طاقتور ہوتا ہے تو خدا نہ خاصا اگر کسی آدمی سے بدکاری سرزد ہو گئی تو ایمان کا بہاؤ اس سرزد ہونے والی بدکاری کی خرابی کو صاف کر کے رکھ دیتا ہے, اور اگر ایمان کمزور ہوا تو اجنبی عورت پر نگاہ پڑ گئی, وہ کمزور ایمان بھی اسی وقت گھس جائے گا, وہ مقابلہ نہیں کر سکے گا. حضرت معاذ اسلمی صحابی گزرے ہیں, بدکاری ان سے سرزد ہو, اور اگر ایمان کمزور ہوا تو اجنبی عورت پر نگاہ پڑ گئی, وہ کمزور ایمان بھی اسی وقت گھس جائے گا, وہ مقابلہ نہیں کر سکے گا. حضرت معاذ اسلمی صحابی گزرے ہیں, بدکاری ان سے سرزد ہو گئی تھی, سرزد ہونے کے بعد حضور کے خدمت آئے, کہنے لگے آپ سے مجھ سے گناہ ہوا, بے عزتی کا ڈر ان کو روک نہیں سکا کہ یہ بات ظاہر نہیں کرنی ہے, یقین بے عزتی ہونے والی تھی لیکن انہیں بے عزتی کے ڈر سے اس بات کو چھپایا نہیں, سزا لگنے والی تھی سزا کے ڈر سے اس بات کو چھپایا نہیں, ظاہر کر دیا, بدنامی ضرور ہو جاتی. اچھا ان کے دیکھنا یہ بھی ہے, خدا سے معافی مانگ لو پھر کیا, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, معافی مانگ لے, ان کو کیوں بتانا ہے, نہیں, نہ کوئی دلیل ان کے لیے رکاوٹ بن سکی, نہ کوئی فلسفہ رکاوٹ بن سکی, نہ کوئی عذر رکاوٹ بن سکا, کچھ نہیں, نہ بے عزتی کا ڈر رکاوٹ بن سکا. انہوں نے کلم کھلا کر کہا یا رسول اللہ میرے اندر یہ پیدا ہو, میں نے مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چار مرتبہ جب سنا اسے واپس سزا نافذ کر دی. سزا نافذ کی اور بڑی سخت سزا, نہایت سنگین, اسے ہم تصور بھی نہیں کر سکیں گے کہ صاحب چوک میں ایک آدمی کو کھڑا کرنا, چاروں طرف سے پتھر مارنے ہیں, چاروں طرف سے پتھر مارنے ہیں اور پتھر مار مار کو ختم کرنا ہے. آج کی قومیں کہتے ہیں یہ وحشیانہ سزائیں ہیں, خصوصاً یورپ کے لوگ کہتا ہے یہ وحشیانہ سزائیں ہیں, یہ عجیب. اور مسلمان وہ بےچارے مسلمان اگر وہاں سے وحشیانہ سزا وہاں جو انہوں نے بول دیا وحشیانہ, یہ فوراً کہتے ہیں شاید واقعی وحشیانہ پانا ہی ہے, یہ کبھی خود غور نہیں کریں گے. اور ان کے یہاں وحشیانہ کیا درندوں سے بدتر کوئی حرکت اگر ہوگی تو کچھ نہیں کہہ سکیں, کیونکہ وہ تو وہ کر رہے ہیں. باکسنگ تو سنی ہوگی, کیا چیز ہے باکسنگ؟ کسی کا منہ توڑنا, کسی کا سر پھاڑنا, کسی کا پسلیاں توڑ دینا ہے. لیکن چونکہ یورپ کے لوگ کر رہے ہیں کوئی نہیں کہہ سکے کہ یہ وحشیانہ حرکت ہے یا جانوروں کا کام, جو لوگ کر رہے ہیں. ایک کھیل ہوتا ہے یورپ میں بیل سے, بیل کے سامنے وہ جو سرخ کپڑا وہ بیل آ رہا کا مارتا رہے گا. اب وہ اس کی ٹکر دیوار میں لگ جائے, اس بیل کو ٹکریں جو ہیں وہ کبھی درخت کے ساتھ لگ جائے, اسی میں وہ خون آلود ہو جائے, اسی میں وہ گر کے مر جائے, کوئی نہیں, لوگ تماشا دیکھتے رہیں گے. تب چونکہ یورپ والے کر رہے ہیں اس لیے کوئی نہیں کہہ سکے کہ یہ کیا حرکت ہے, یہ اس کا نام ہے کھیل. ابھی کچھ سال پہلے شور مچایا تھا, ہمارے مسلمان ہیں نا ایسے بےچارے, شور کیا مچایا صاحب, دیکھو مسلمانوں کے یہاں عورتوں کو ختنہ کرایا جاتا ہے, اور طوفان مچا دیا صاحب اسلام کے خلاف, اسلام میں عورتوں کا ختنہ. اللہ اکبر. وہ جو یورپ کے لوگ کرتے ہیں مرد مردوں کے ساتھ, عورتیں عورتوں کے ساتھ, اس پہ کوئی شور نہیں, اس کو بھی جانے دیجیے. اور وہ جو عورتوں کے ساتھ عورتوں کے تعلق ہے جانوروں کے ساتھ قائم کرائیں گے اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ جو ہے وہ ان ملکوں کے لوگ کر رہے ہیں جن ملکوں کے سامنے ہم ذہنی طور پر مرعوب ہیں, اس لیے قابل اعتراض نہیں. تو خیر مسلمانوں کا مزاج کیا ہے, اگر یورپ والوں نے اعتراض کیا تو فوراً سر جھکا کے کہا شاید واقعی یہ صحیح نہیں ہوگا, پہچانا بن. اسلام نے کہا سنگین سزا اس کو دے دو, کس کو؟ جس نے بدکاری کی ہے. لوگوں نے کہا تو بڑی وحشیانہ سزا ہے. اچھا ٹھیک ہے, بہت اچھا وحشیانہ سزا ہے. نتیجہ دونوں کا کیا ہے کہ جس وقت یہ سزا نافذ ہو جاتی ہے تو بدکاروں کا خاتمہ ہو جاتا ہے, ایک بھی بدکار نہیں ملتا, اور جب یہ سزا نہیں رہتی ہے تو چاروں طرف سے بدکاریوں کے اڈے, بلکہ کوئی فرد ہی نہیں ملے گا جو بدکاری سے بچا ہوا ہو. پھر ماحول وہ ہو جاتا ہے کہ ایک صدر فخر کے ساتھ کہتا ہے میرے تعلقات فلاں کے ساتھ رہے ہیں, اور ساری قوم جو ہے وہ واہ واہ کرتی ہے, محبت یہاں تک آتی ہے. کوئی ہمت نہیں کر سکتا کہنے کی بھائی یہ جو تم سڑی ہوئی چیزیں بیان کر رہے ہو فخر کے ساتھ, یہ قابل نفرت چیزیں ہیں. نہیں, مزے لے لے کر کے اخبار والے بھی سنا رہے ہیں, لوگ بھی سن رہے ہیں, تبصرے بھی ہو رہے ہیں, اور صاحب ساری سیاست اسی کے پیچھے گھوم رہی ہے, اور پارلیمنٹوں میں بیٹھے ہیں تو اسی پر ہو رہے ہیں اور لطف لے لے کر کے. تو جانور اس یہ قابل اعتراض چیز نہیں ہوگی. وحشیانہ پن جب ہوتا ہے تو یہاں تک پہنچتا ہے, اور مسلمان جو ہے اس پر نہیں, خود ان کے یہاں مہذب ترین چیز اگر ہوگی تو اس پر بھی شرما جائیں گے. تو ماجد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی سوچا بھی نہیں یہ کہ میں اس کو چھپاؤں گا, ظاہر کر دیا, کیونکہ ایمان قوی تھا. بس ٹھیک اسی طرح سے اگر ہمارے اندر قوت پیدا ہو گئی ایمان کی, یہ ایمان کی قوت اتنی زیادہ مضبوط اگر ہو گئی کہ باہر کا کوئی اثر ہم پر اثر انداز نہیں ہوگا. آپ دیکھتے ہوں گے ہم اپنے معاشرے میں بعض دینداروں کو ایسے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ابتدا میں کوئی دینی زندگی نہیں گزاری, دینی علوم نہیں پڑھے, لیکن اس کے باوجود اب ان کی دینی زندگی ایسی ہے کہ وہ ماڈرن سے ماڈرن ماحول میں بھی جائیں گے تو وہ ماڈرن ماحول ان پر اثر انداز نہیں ہو پاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی دینی زندگی میں اتنا استحکام آ چکا ہے, وہ اتنا ایورگرین ہو چکا ہے کہ اب باہر کا موسم خزاں اس پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے ہم میں سے ہر شخص کو ایورگرین بننا ہے. پتا نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے, آتا ہے کچھ؟ ایور گرین بننے کے معنی یہ ہے کہ صاحب میرے اندر دینی رونقیں, دینی سبزہ پن ہر وقت اس طرح سے تاری رہنا چاہیے کہ بے دینی فیشن, عبائیت پسندی, برہنگی, آوارگی, بے نمازی ہونا, برے کردار والا بننا, ان میں سے کوئی بھی چیز میری زندگی کو خزا آلود نہ بنانے پائے, میری زندگی پر رونق کے پر رونق ہو. یعنی میں ایسا پودا بنوں گا جس پودے پر باہر کی بے دینی اثر انداز نہیں ہوتی ہے, جیسے ایور گرین, جیسے جنگل کا وہ دیودار کا سایہ دار درخت, وہ دیودار کا سایہ دار درخت کہ جس پر باہر کا موسم اثر انداز نہیں ہوتا ہے. باہر برف گر رہی ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا, آدمی کا پیر برف میں جل جاتا ہے, لیکن دیودار کی کوئی چیز برف جلا نہیں پاتی. اور باہر کتنی سخت ترین دھوپ ہو اور لوگ تڑپ رہے ہوں، حتیٰ کہ جانور کبھی پہاڑوں پر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر کے مر جاتے ہیں، لیکن جو زیادہ تر وقت اب بھی کھڑا رہتا ہے، اس کو کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو اس کے بدن کے اندر اتنی قوت مدافعت ہے. پوچھا تھا دیودار کے درخت سے، یا کوئی فارسٹری کے تعلیم تو نہیں ہے لیکن لطیفے کے طور پہ عرض کرتا ہوں، دیودار کے درخت سے پوچھا گیا تھا آپ کا حال کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے آج سنا ہے کہ مجھے 40 سال پہلے کاٹ دیا گیا ہے، اب تک مجھے پتا نہیں تھا مجھے کاٹا گیا ہے، میں سمجھتا تھا کہ میں ابھی زمین پر سر کھڑا ہوں. اتنا مضبوط کہ 40 سال تک اس کو احساس ہی نہیں ہوتا اس کو کاٹ دیا گیا ہے، تو 1-2 سال میں سوکھنے کی تو بات ہی نہیں ہے. وہ کہاں موسم خزاں کے اثرات قبول کرے گا؟ یہاں کے یہ ہاؤس بورڈ جو ہوتے ہیں، ہاؤس بورڈ کے نیچے کی لکڑی دیودار کی ہوتی ہے، دیودار کی لکڑی اسی لیے ہوتی ہے جو پانی میں سڑتی نہیں ہے، بلکہ بعض اللہ عالم صحیح ہے یا نہیں وہ یہ کہتا ہے کہ 100 سال تک دیودار کی لکڑی اگر پانی میں رہے گی تو سڑے گی نہیں. یہ تو خیر یہ ٹمبر والے جانتے ہوں گے دیودار کی لکڑی کا عالم کیا ہے اور بدلو کا کیا ہے، لیکن میں صرف اصول سمجھا رہا ہوں کہ دیودار کی لکڑی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ موسم خزاں کے اثرات قبول نہیں کرتی. مومن کو ایسا ہی بننا، جیسا باہر فیشنوں کے سیلاب بہ رہے ہوں گے ہم پر اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے، باہر بے دینی کے سیلاب بہ رہے ہوں گے ہم پر اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے، باہر جو ہے وہ بے نوازوں کا سیلاب جا رہا ہے ہم پر اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے. اور جب آدمی متاثر ہونے لگتا ہے ماحول سے تو معلوم نتیجہ یہ ہوتا ہے، ایک آدمی حرم شریف میں رہ کر بھی حرم سے محروم ہو جاتا ہے، خانہ کعبہ میں رہ کر بھی محروم ہو جاتا ہے. کیوں؟ ماحول کا اثر. اسے دیکھا یہ آدمی جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، وہ جو ہے وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے لوگ طواف کیسے کر رہے ہیں، وہ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ جو خدا سے بے توجہ ہی کا ماحول ہے، اس ماحول سے اس نے بھی اپنے آپ کو متاثر کر لیا، یہ بھی ویسی بیٹھ گئی. یہ ساری یہ بدھ بھی ہمیں دیکھا. میں مثال بتاتا ہوں، ایک کشمیری مدینہ طیبہ میں گئے، 5-7 گھنٹے تک مدینہ طیبہ میں نیچے نہیں بیٹھے. میں کیسے بیٹھوں گا؟ ہو سکتا ہے جہاں نبی علیہ السلام کے پاؤں رہے ہوں گے، میں یہاں نیچے کیسے بیٹھوں گا؟ ہو سکتا ہے حضور یہاں بیٹھے ہوں گے. بس یہی 7 گھنٹے ہو گئے اسی حال میں کھڑے ہیں، بیٹھے نہیں کشمیری صاحب، میں ہمت ہی نہیں کر پاتا ہوں بیٹھنے کی. ٹھیک ہے صاحب. اس کے بعد ایک دوسرا قافلہ پہنچا، دوسرے قافلے والے آئے، انہیں سامان وہاں جلدی رکھا، اور جلدی رکھنے کے بعد عورتوں نے برقعے نیچے رکھے، اور نیچے رکھنے کے بعد پھر سامنے ایک آدمی کھڑا ہو کر فوٹو کھینچا مسجد نبی کے باہر. فوٹو جب کھینچا اس نے کہا جب ان کے لیے فوٹو جائز ہے تو میں کیا شن بھی ہوں جائز. ٹھیک. اس کے بعد کچھ دن ہو گئے، کچھ دن ہونے کے بعد پھر وہ بھی ویسے جیسے باقی تھے. وہ جذبہ متاثر کیسے ہوا؟ اس ماحول نے اس کیفیت کو ڈائنامڈ کر کے رکھا. تو ماحول سے متاثر نہیں ہونا. یہ ماحول سے متاثر کب نہیں ہو پائیں؟ جب آپ کے اندر اتنی قوت پیدا ہو جائے، قوت مدافعت آپ اسے کہیے. جیسے جسمانی قوت مدافعت ہوتی ہے، لڑکا جوان جب ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، باہر سردی ہے کچھ نہیں ہوتا، زکام نہیں ہوتا زکام کیونکہ بہت طاقتور ہے، چھاتی خراب کر نہیں، وہ کپڑے نکال کر صبح کو مارننگ واک کرتا ہے کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ جسم میں پوری قوت مدافعت ہے. اور اب جب یہی بیچارہ بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو ذرا تیز ہوا چلے گی تو یہاں اس کو زکام، ذرا باہر دھوپ لگ گئی تو چلنے کی ہمت نہیں، پسینہ نکل گیا جان ہی نہیں ہے بدن میں، اب فوراً کے ساتھ اس کا تو پریشر ہی ڈاؤن ہو گیا. کیوں؟ ذرا سا پسینہ نکل گیا، پسینے کے ساتھ نمک نکل گیا، پریشر ڈاؤن ہو گیا. اور وہ جب جوان تھا تب کچھ بھی نہیں، پسینہ کتنا ہی نکلے وہ 4-4 گھنٹے تک وہاں فیلڈ میں دوڑ لگاتا تھا فٹ بال کے پیچھے، کچھ نہیں ہوتا تھا بدن میں قوت مدافعت. بس ٹھیک اسی طرح سے مومن کی ایمانی زندگی ہر وقت جوان رہنی چاہیے، بلکہ جتنا ہم آگے بڑھتے جائیں گے اتنی ہماری دینی زندگی میں جوانی آنی چاہیے. جسم ضعف کا شکار ہوتا جائے گا اور جوان. اس لیے حضرت علی وہ ہے نا، جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو رائے دی تھی، حضور نے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے ایک فوج روانہ کی تھی ایک جگہ کے لیے، یہاں سے پیچھے حضور کی دنیا سے وفات ہو گئی، اس فوج کو ہم روانہ نہیں ہونے دیں گے کیونکہ مدینہ خالی رہے گا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اس فوج کو تو روانہ کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں، حالات ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، مصلحت کے خلاف ہے، اگر فوج روانہ ہو گئی پیچھے سے اگر کسی اور نے مدینہ پر حملہ کیا تو یہاں کون مقابلہ کرے گا ان کا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اچھا، جب تم جاہلیت کے زمانے میں تھے تب تم بہادر تھے، اب اسلام کے زمانے میں آ کر تم بزدل بن گئے. اجبارن فی الجاہلیت وخوارن فی الاسلام. کیا تم زمانے جاہلیت میں جبار تھے، زمانے جاہلیت میں تم جبار تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد تم کو اگر اس کا ٹھیک ترجمہ کرنا چاہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں، اسلام قبول کرنے کے بعد تم کو وب ہو گئی ہے، سچے وب گم خوار کے معنی گائے جب گھڑا کر کے اور بزدلی کی بنیاد پر وہ جو آواز لگاتی ہے اس کو کہتے ہیں خوار. کیسے ترجمہ کریں گے اس کا؟ قرآن کریم کا ترجمہ سب سے مشکل کام ہے، تفسیر اتنا مشکل نہیں جتنا ترجمہ مشکل. کوئی بھی آدمی اٹھ کر کے ترجمہ کرنے لگتا ہے تو ہم کو اس کی نادانی پر کبھی رحم آتا ہے، کبھی ہنسی آتی ہے. سمجھتا ہے قرآن آسان کتاب ہے، اللہ نے انسانوں کے لیے بھیجی ہے، جب چاہیں گے پڑھیں گے سمجھیں گے. اللہ اکبر. ایک دفعہ ایک آیت پر ہم غور کر رہے تھے، ترجمہ نہیں کر سکے صحیح نہیں، اور کوئی لفظ ایسا نہیں تھا جس کا ترجمہ ہم نہ جانتے ہو، ہر لفظ کا ترجمہ جانتے تھے لیکن پھر بھی نہیں ترجمہ کر سکے. قرآن شریف کی آیت ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے تم کو ہر وہ چیز دی جو تم نے مانگی. یہ ہے ترجمہ، مگر ہم کو تو نہیں ملی ہر چیز جو ہم نے مانگی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا تو قرآن غلط کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اچھا، اور جو کچھ ہم نے ہم کو دی ہے خدا نے وہ تو ہم نے مانگی نہیں، ہم نے کہا مانگا تو ہم کو مرد بنائیے، ہم تو ہمارے مانگے بنے بغیر ہی ہم کو مرد بنا دیا. ہم نے کہا مانگا تو ہم کو مسلمان بنائیے، ہماری مانگے بغیر ہی ہم کو مسلمان بنا دیا. ہم نے کہا مانگا تو ہم کو آنکھیں دیجیے، ٹانگے دیجیے، فلاں چیز نہیں. ہم نے کہا مانگا تو ہم کو آپ کو خوبصورت پیدا کیجیے، ہم کو ہمارے مانگے بغیر ہی اس نے ہم کو خوبصورت بنایا. یہ سب مانگے بغیر ہی، مگر قرآن تو کہہ رہا ہے آتا کو من کل ما سال تم، اور ہم نے تم کو ہر وہ چیز دی جس کا تم مانگ سوال کرتے رہے ہو. تو یہ ساری چیزیں بغیر مانگے نمبر ایک، اور جو ہم مانگتے ہیں وہ ملتا نہیں ہے نمبر دو، اور قرآن پھر بھی کہہ رہا ہے وہ آتا کل ما سال تم. نکالیے حل، ترجمے پہ اٹک گئے. تو غلطی کہاں ہے کہ ترجمہ صحیح نہیں کر پا رہے آپ، مگر ترجمہ تو ہے سال تم، سال تم کے معنی سوال کرنا، تو ترجمہ کون سا صحیح ہے؟ ہاں لفظ تو آ رہا وہی، بس تو آ رہا وہی، لیکن ترجمہ صحیح نہیں ہو رہا. اس لیے قرآن کریم کا ترجمہ انتہائی مشکل. حضرت مسلم احمد صاحب رحمہ اللہ نے لکھا، تفسیر آسان ہے ترجمہ مشکل. اور اگر ثبوت دیکھنا ہو تو حدیثوں کی کتاب تفسیر کو دیکھو، اسے پتا چلے گا ترجمہ کرنا کتنا مشکل ہے. الم تارا، کیا آپ نے دیکھا؟ الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیلوں کے سرداروں کو. تو نبی علیہ السلام تو کہہ سکتے تھے میں کیسے دیکھتا، میں تو تھا ہی نہیں اس زمانے میں. ہم ترجمہ کریں گے الم تارا، کیا آپ نے دیکھا بنی اسرائیل کے سرداروں کو؟ تو حضور کہہ سکتے تھے نا میں کیسے دیکھتا، میں تو آج پیدا ہوا، وہ تو 4000 سال پہلے ہوئے ہیں. تو تارا کے بنا تو دیکھنا ہی. الم تعلم، کیا آپ جانتے نہیں ہیں؟ میں کیسے جانوں گا، مجھے تو آج بتایا نہیں کسی نے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا آپ جانتے نہیں ہیں. تو خیر بہت مشکل ہے قرآن کا ترجمہ، آسان نہیں ہے. پتہ نہیں کس بات پہ میں یہ عرض کر رہا تھا، خلاصہ مختصر، حضرات خوارون کے معنی، خوارون کے معنی گائے کی وہ آواز کی جو وہ بزدلی کی بنیاد پر دیتی ہے اس کو کہتے ہیں خوار. اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ جبارن فی الجاہلیت و خوارن فی الاسلام، تم زمانے جاہلیت میں بڑے بہادر تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد تم بزدل بن گئے ہو، یعنی گائے کی بزدلی کی آواز بن گئے ہو. مراد کیا؟ یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد جسمانی طور پر تم کمزور ہو جاتے، ممکن تھا کیونکہ بڑھاپا آ رہا ہے، لیکن دینی اعتبار سے تم کو کبھی سے کبھی تر مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے. ٹھیک اسی طرح سے ہم جتنا آگے بڑھتے جائیں گے ہم اپنے بدن کے اندر یعنی اپنی اپنی روح کے اندر ایمان کی اتنی قوت پیدا کریں گے کہ باہر کے اثرات ہم پر کم سے کم تر ہوں. ورنہ دوستو معلوم کیا ہوگا، کچھ دنوں تک آپ بہت اچھے اور کچھ دن بعد بہت برے، کچھ دنوں تک لڑکا بہت صالح ہر آدمی رشک اور فخر کے ساتھ دیکھتا ہے، اور کچھ دن بعد یہی لڑکا بالکل آوارہ، سب لوگ کہتے ہیں صاحب دیکھ لیجیے صورت حال یہ ہے. کچھ دنوں تک لڑکے نے بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ داڑھی رکھی، کچھ دنوں بعد وہ داڑھی واڑی صاف کر کے، بلکہ ایک صاحب نے تو وہ داڑھی لفافے میں رکھ کر کہا یہ تمہاری داڑھی ہے میں جا رہا ہوں، یہ بھی ہوا. وجہ یہی، یہ جو ہم نے یہ جو اپنے اندر پیدا ہو جاتی اس کو کہتے ہیں بعد میں، یہ جزوی نام اس کا استقامت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، سورہ برات نے نہیں، سورہ بقرہ نے نہیں، اور کسی مشکل ترین صورت نے نہیں، بلکہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. شیبتنی ہود ومثلہ، سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ بعد میں تحقیق جب ہوئی تو پتا چلا سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ شانہ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا، آپ نیک بننے کا ارادہ کر رہے ہیں، ٹھیک، اس ارادے پر جم کر رہیے گا، متاثر نہیں ہونا۔ آج ارادہ ہے بالکل نیک بنوں گا، کل کو چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں کرنا، جم کر کے رہنا۔ فلذا فاستقم، استقامت اختیار کیجیے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو کبھی نہ کبھی زندگی میں نہ چاہتا ہو کہ میں بھی نیک بنوں گا، برائی نہیں کروں گا، برے راستے سے بھی جی، کبھی نہ کبھی تو ضرور چاہتا ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ استقامت ہے، مسئلہ جو ہے وہ قوت مدافعت ہے۔ ہمارے پاس قوت مدافعت نہیں ہے، آج ہم نے ارادہ کیا بس آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، ٹھیک، دو تین دن گزر گئے، وہ ارادہ جو تھا وہ وہی رہ گیا، اور اس کے بعد پھر ہم ماحول کے ساتھ تنکوں کی طرح سے بہہ گئے۔ تو جناب اپنے ایمان کو بڑا والا دریا بنائیے، اتنا بڑا والا دریا کہ اگر کبھی گناہ ہو جائے تو وہ دریا اس گناہ کو بہا کر لے جائے، فوراً ابھی توبہ کر لے۔ اگر بہت معمولی تو پھر وہ کچرا جمع ہوتا رہے گا، جمع ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ دریا بلاک ہو جائے گا، پھر آدمی گندگیوں کا مجموعہ بن جائے گا۔ آج نماز چھوٹ گئی، اب ظہر چھوٹ گئی، اثر کے بعد ہم تیار رہنے چاہیے، صاحب ظہر چھوٹی اثر تھوڑے چھوٹنے دوں گا، اپنے آپ کو کہنا چاہیے اچھا اب تو تم نے روٹین ہی بنا لیا، اثر بھی چھوٹ گئی، مغرب میں کہنا ہے اب کیا آگے کیا ارادہ ہے، ذرا دیکھیے حاوی رہنا ہے اپنے اوپر، قابو رکھنا ہے اپنے اوپر۔ اب اگر ہم نے سوچا ظہر تو چھوٹی گئی، اگر اثر بھی چھوٹ جائے اب کیا ہے، جب وہ بھی نہیں تو یہ کبھی کبھی ذہن میں آئے گا، جب وہ نہیں پڑھی اب یہ میں پڑھنے کے لیے جاؤں گا، کیسے مقتدا کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، وہاں اللہ تعالیٰ کہے گا دوپہر تو آیا نہیں، اس وقت دکھا رہا ہے اپنا منہ، لہٰذا اب یہ بھی نہیں پڑھوں گا، ٹھیک، اب یہاں سے نکل کر چلا گیا، چلو فی الحال گھوم گھام کراؤں گا، شام کو اچھی طرح سے پڑھوں گا، شام کو اچھی طرح سے پڑھوں گا، یہ اچھی طرح کا فلسفہ ساتھ میں جوڑا۔ اب شام کو جب آیا تو چونکہ تھکاوٹ کا آج تھکاوٹ اب کل پڑھیں گے، تو یہ بہت سارا کچرا جمع ہو گیا، کل کو کوئی اور کچرا جمع ہو گیا، پرسوں کچھ اور کچرا جمع ہو گیا، اب وہ جو بہاؤ تھا وہ بہاؤ ختم ہو گیا، بس آدمی ویسے ہی ویسے رہ گیا خوش پودا۔ بہرحال ایور گرین بننا چاہیے، سرسبز و شاداب درخت بننا چاہیے، خزاں رسیدہ نہیں، دینی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ فہم سلیم عطا فرمائے، ثابت کا بھی نصیب فرمائے، وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، برحمت کے ارحم الراحمین، آمین۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور اللہ نے ہر چیز تم کو ہر وہ چیز عطا کی ہے جو اس کے منشے کے مطابق تمہاری ضرورت کی تھی۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، اللہ نے تم کو ہر وہ چیز دی جو اس کے منشے کے مطابق تمہاری ضرورت کی تھی۔ جتنا غور کریں گے باہر نکل نہیں سکیں گے، یعنی کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوگا۔ ایک آدمی پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے آیا، دنیا میں آنکھیں نہیں، اللہ کے منشے میں اس کو آنکھیں دینا نہیں تھا، کیوں نہیں تھا؟ تو تاکہ آنکھوں والوں کو پتا چلے، ایسا بھی ہو سکتا تھا آپ کو، تو آنکھوں والوں کو سبق سکھانے کے لیے ایک کو بے آنکھوں والا لانا ہے۔ سب آپ میڈیکل کالج میں تو وہ کرتے ہیں نا چیر پھاڑ، تو چیر پھاڑ کرنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دوسروں کا علاج کرنا ہے، اسے چیر پھاڑ کسی کا، چاہے بندروں کا، اسلام تو کہے گا بندروں کا کرو، آج کا میڈیکل کہتا ہے انسانوں کا چیر پھاڑ کرو، تو ٹھیک اسی طرح سے ایک کو بے بغیر آنکھوں کے پیدا کیا تاکہ آنکھوں والوں کو احساس ہو جائے کہ یہ جو ہے یہ کوئی معمولی قیمت معمولی چیز نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا تھا جیسا اس کو ہوا۔ دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا یہ تبھی ممکن ہے جب کوئی عبرت انگیز ہو، عبرت خیز ہو۔ ٹانگوں کی قدر و قیمت تبھی معلوم ہوگی جب کوئی ٹانگ کٹا ہوا آدمی ملے، لنگڑا ملے، اور لنگڑا جو ہے وہ آدمی ہی ہوگا۔ تو لہٰذا یہ بھی ہے آج کے زمانے کا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذلک الظالم ہے، دیکھیں غریب کو غربت، بیمار جو ہے وہ بیماری سے ٹھیک نہیں ہوتا، ایک آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، اب لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا، یہ ظلم نہیں اور کیا ہے۔ ایک ساتھ مجھے ملے تھے ایک دفعہ، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں ایک فارم ہے، اس میں مرغیاں رہتی ہیں، اور ایک باغ ہے اس میں طرح طرح کے پھول ہیں، اور ایک باغ ہے اس میں طرح طرح کے پھلدار درخت ہیں، اور آپ کے گھر میں جانور بھی ہیں کچھ۔ جی ٹھیک، اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ کے گھر میں مہمان آئے، آپ کچھ مرغیوں کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، اجازت ہے ذبح کرنے کی؟ جی۔ چھوٹوں کو کرنا چاہیے، بڑوں کو اختیار ہے؟ کہاں، کسی کو اعتراض کا حق تو نہیں ہے؟ میں نے کہاں کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے، کہ جب خود اپنی مرغیوں پر اتنا اختیار ہے، جس کو چاہیں اس کو ذبح کریں، کوئی پوچھ نہیں سکتا ہم کو۔ پھول ہاں باغ میں گئے، جس درخت سے چاہیں پھول اتار سکتے ہیں، کوئی اعتراض کا نہیں، وہ آ گیا صاحب پھولوں کی کٹائی ہوگی. اب آپ کٹائی کر رہے ہیں, کسی کو کم کاٹ رہے ہیں, کسی کو زیادہ کر رہے ہیں, کسی کو گول کاٹ رہے ہیں, کسی کو چبوترا بنا رہے ہیں, کسی کو کچھ, یہ اپنی مرضی کے مطابق کٹائی جو کر رہے ہیں. اگر کوئی پودا کہے گا جناب کیوں مجھ پر ظلم کر رہے ہیں, ابھی کلی تمہیں دنیا میں آیا ہوں, کلی تمہیں کلی بنی تھی, ابھی تمہیں پھول بھی نہیں بن سکی ہوں, کلی ہی کو تم رون رہے ہو, اس پھول کو کاٹو نا جس نے زندگی کی 3 دن گزار دیے ہیں, میں تو ابھی ایک لمحہ بھی نہیں گزارا ہے, مجھ پر یہ ظلم ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے, ہم تو مالک ہیں. بلکہ یہی تو خدا کر رہا, تو وہاں کیسے ظلم نظر آ رہا ہے؟ ایمان, ایمان یہی کہتا ہے کہ صاحب اللہ کے, اللہ کی امور سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں, حق وہی ہے, ایمان یہ کہتا ہے. لیکن بعد میں جب آدمی غور کرتا رہتا ہے اور حقائق نظروں کے سامنے آتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے. ایک گاؤں والا ایک شخص مجھے ملا, طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ نے دیکھا گائے کے بدن پر بال ہوتے ہیں پورے بدن پر؟ اس نے کہا جی. میں نے کہا صرف ایک جگہ بال نہیں ہوتے ہیں جہاں سے دودھ نکالنا ہے, وہ تھن جو اتنا سا لٹکا ہوا ہوگا اتنے میں بال نہیں ہے. کیا خدا اتنے حصے پر بال پیدا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا تھا, پھر کیوں نہیں پیدا کیے؟ اس لیے کہ ان کو دودھ نکالنے میں بال گر جائیں گے دودھ میں, اس لیے آپ اس حصے میں بال نہیں پیدا ہوں گے. ہے ایسا ہی؟ کہنے لگا جی ہے, مگر یہ تو ہم نے سنا ہی نہیں کبھی آتا. خیر کہنے لگا آج کیسے مونو واقعی چھپا تھا, آج میں نے مان لیا ہاں خدا. یہ بیچارہ سادگی میں کہہ گیا, لیکن یہ تو حقائق صحیح. تو بہرحال طے کر کے رکھنا چاہیے کہ میں باہر کے اثرات اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دوں گا, اور کے اثرات اپنے پر طاری ہونے دے رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ایمان اور میری روحانی کے اندر اپنی قوت مدافعت اتنی نہیں ہے. میں کبھی موم کے ناک بنتا ہوں, کبھی ادھر مڑ جاتا ہوں, کبھی ادھر مڑ جاتا ہوں, کبھی ادھر ہو جاتا ہے, کبھی یہ چیز مجھ میں اثر انداز ہوتی ہے, کبھی وہ چیز مجھے اثر انداز ہوتی ہے. تبھی ایمان والا وہ ہے کہ جو آل پروف ہو. تو جناب والا صحیح حقیقت یہ ہے کہ مومن آل پروف ہوتا ہے, اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی ہے, نہ یورپ کا فیشن, نہ ہندوؤں کا فیشن, نہ دولت کا چکر, کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی ہے, وہ سالڈ اور مضبوط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ شان و سمجھنے توفیق نصیب فرمائے, ثابت کبھی عطا فرمائے, اور آپ کی برکت سے مجھے بھی کچھ علم اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کی مجلس کی تکمیل ڈاکٹر صاحب فرمائیں گے, میں تو اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. سب تشریف رکھیں, کوئی نہیں اٹھے گا.